بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسین محبی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، آپ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کے آرکائیو میں موجود پروگرام، نیز سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ خبریں سنیں گے، خبروں کے بعد سحر ٹی وی کا پروگرام انداز جہاں، انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں پیش کیا جائے گا، معاف کیجیے گا، آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی عوام کے لیے ویانا مذاکرات کے ٹھوس اور واضح نتائج سامنے آنے چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان پر قبضے سے اس ملک کو بحران کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ امریکہ کے دسیوں ریٹائرڈ جرنیلوں نے ملک کے وزیر دفاع کے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جنوبی سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر ایک بمبار ڈرون طیارے کے حملے کے بعد تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں، اور عراقی عوام نے 40 مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایران کے ٹیلی ویژن چینل 2 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ اور نئی حکومت مذاکرات میں ایران کے حقوق کے حصول کی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ویانا مذاکرات کے ارکان عقل و منطق کی بنیاد پر مذاکرات کریں گے۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ میں نے تقریب حلف برداری کے موقع پر یورپی یونین کے اعلیٰ مذاکرات کار سے ہونے والی ملاقات میں کہہ دیا تھا کہ امریکی حکام کو ایرانی قوم کے خلاف دھمکی کی زبان استعمال کرنے کی بجائے ادب سے بات کرنی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے یورپی یونین کے اعلیٰ مذاکرات کار پر واضح کر دیا کہ ایران کے خلاف دھمکی کی زبان استعمال کرنے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اور 13ویں دور کی حکومت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تاہم اسلامی جمہوری ایران منطقی مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے اسلامی جمہوری ایران کی نئی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے نام ایک پیغام میں عہدہ صدارت کی مبارکباد دی، اور کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے سیکرٹری جنرل پوری دنیا میں انسانی حقوق، پائیدار ترقی اور امن و سیکیورٹی کے لیے ذاتی طور پر ایران کی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر کے نام انٹونیو گوترش کے پیغام میں کہا گیا کہ آپ کا دور صدارت ایسے حالات میں شروع ہو رہا ہے جب ہمیں ایران، علاقے اور دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ، ماحولیاتی تبدیلیوں اور مغربی ایشیا میں تباہ کن اور طویل تنازعات کے ساتھ ہی مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے نام انٹونی گوترش کے پیغام میں زور دے کر کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے منشور میں درج اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں حکومت ایران کے تعاون کا یقین ہے۔ ایران کے ریڈیو ٹی وی کے قومی ادارے IRIB کے سربراہ نے کہا کہ عراق اور افغانستان میں امریکی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر علی عسکری نے کہا کہ امریکہ نے 2001 میں ایران کے مشرقی پڑوسی پر قبضہ کیا جس کا مقصد تہران کو خوف زدہ کرنا تھا، لیکن افغانستان و عراق میں امریکی سازشیں ناکام ہو گئیں اور افغانستان سے ذلت آمیز انخلاء سے ان کی شکست کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان پر قبضے سے اس ملک کو بحران کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے منگل کو ایک ٹویٹ میں یہ بات کہی۔ اپنے ٹویٹ میں خطیب زادے نے لکھا کہ 20 سال تک غاصبانہ قبضے کی وجہ سے افغانستان کو خون ریزی، تشدد، جھڑپوں، بدامنی اور عدم استحکام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید لکھا کہ اس وقت افغانستان کے رہنماؤں کے پاس اس ملک میں ایک وسیع حکومت تشکیل دے کر افغانستان کو تشدد سے نجات دلانے کا تاریخی موقع ہے۔ خطیب زادے نے لکھا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران ہمیشہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ واضح رہے امریکی ساتھ جو بائیڈن کل ہی افغانستان میں اپنے ملک کی 20 سالہ موجودگی کو ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ افغانستان سے امریکی انخلا مکمل ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس میں قوم سے پہلے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کے لیے دو راستے تھے، ایک تو افغانستان سے انخلا اور دوسرا راستہ تنازع کو بڑھانا تھا، اور میں اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے نہیں بڑھانا چاہتا تھا، میں امریکیوں کی ایک اور نسل کو اس جنگ میں نہیں جھونک سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 31 اگست سے قبل انخلا کا آپریشن طالبان کی منمانی ڈیڈ لائن کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکیوں کی زندگی کو بچانے کے لیے طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا۔ ٹرمپ کے معاہدے کے تحت یہ انخلا ضروری تھا، اگر ہم ڈیڈ لائن کا احترام کرتے تو طالبان امریکی فوجیوں پر حملے نہ کرنے کے پابند رہتے، اگر ہم افغانستان میں مزید رہتے تو طالبان کو ہمارے فوجیوں پر حملے کا حق ہوتا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ انخلا کے منصوبے کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جنگ ختم کرنا ہی درست فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اس جنگ کو مزید ایک دہائی جاری نہیں رکھنا چاہیے، 2 دہائی تک افغانستان میں $300 ملین یومیہ جھونکا گیا، اس جنگ کو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ روس اور چین چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں الجھا رہے، دنیا بدل رہی ہے، ہمیں چین اور روس کی جانب سے بہت سے نئے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ادھر امریکہ کے 10 ریٹائرڈ جنرلوں نے ملک کے وزیر دفاع کے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 90 ریٹائرڈ جنرلوں نے خط لکھ کر اس ملک کے وزیر دفاع کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس خطے میں کہا گیا کہ جلد بازی میں کیے جانے والے فیصلے کی وجہ سے اس وقت افغانستان میں 15,000 امریکی شہریوں اور 25,000 ان کے افغانی مددگار خطرناک علاقوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں جو ہمارے شدید دشمنوں کے قبضے میں ہیں۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کے وزیر دفاع اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو اس خطرناک واپسی کے بارے میں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنا موقف رکھنا چاہیے تھا۔ اس خط میں کہا گیا کہ اس کام کو روکنے کے لیے اپنے تمام حقوق کا استعمال نہیں کیا تو پھر ان کو ہر حال میں استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ امریکہ کے ریٹائرڈ جنرلوں کے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اربوں ڈالر کے پیش رفتہ ہتھیاروں کا دشمن کے ہاتھوں میں پڑ جانا خود ایک المیہ ہے۔ خط میں آیا کہ اس سے امریکہ کی جو بدنامی ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ان امریکی جنرلوں کے مطابق اس کام سے امریکہ کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ اور تلافی بھی ممکن نہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز پریس کانفرنس میں اطلاع دی کہ ہندوستان نے طالبان سے گفتگو کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق یہ پہلی بار ہے جب طالبان کے ذریعے افغانستان پر قبضہ کیے جانے کے بعد ہندوستان نے باضابطہ طور پر اس گروہ سے گفتگو کی ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ 31 اگست کو قطر میں ہندوستان کے سفیر نے طالبان کے دوحہ سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ گفتگو طالبان کی درخواست پر دوحہ میں واقع ہندوستان کے سفارت خانے میں ہوئی۔ جنوبی سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر ایک بمبار ڈرون طیارے کے حملے کے بعد تمام پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ سعودی عرب کے سرکاری نیوز ایجنسی واس کی رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح ایک بمبار ڈرون طیارے نے جنوبی سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈرون ایئرپورٹ پر حملے سے پہلے ہی مار گرایا گیا تھا۔ ادھر سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر یمن کے ڈرون حملے پر متحدہ عرب امارات نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز ایک بیان جاری کر کے سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر یمن کے ڈرون حملے کی مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں آیا کہ اس ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا بہت خطرناک قدم ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں اور مسافروں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ واضح ہے، میڈیا نے منگل کے روز رپورٹ دی تھی کہ سعودی عرب کے جنوبی علاقے ابا ایئرپورٹ پر ایک خود کش بمبار ڈرون طیارے نے حملہ کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی عوام نے 24 مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عراق کے انتہائی جنوبی علاقے سے عوام نے منگل سے 24 حسینی مارچ کا آغاز کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سال کے 24 مارچ کا آغاز بصرے کے علاقے فاو میں، جو عراق کا جنوبی ترین حصہ شمار ہوتا ہے، ایک مجلس عزا کے بعد کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 اصحاب باوفا کا چہلم کے تعلق سے عراقی عوام میں کافی جوش و خروش کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے سار ٹی وی کا تیار کردہ حالات حاضرہ کا پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں پاکستان میں اپوزیشن کی تحریک کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ پاکستان میں اپوزیشن نے ایک بار پھر حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کو کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، جس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گے اور جلسے ہوں گے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف ایسے عالم میں ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم نے پاکستان کے کئی شہروں میں طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن حکومت کو جھکانے میں ناکام رہا۔ اس درمیان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے، اور پیپلز پارٹی عملی طور پر اتحاد سے الگ ہو گئی۔ پی ڈی ایم نے ایک بار پھر حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور ریلیوں کا اعلان کیا ہے، تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی پی ڈی ایم کے لیے دعا گو ہیں، لیکن اجتماعی استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت پر بھی حملے کیے اور شفاف اور آزاد انتخابات کا مطالبہ کیا، لیکن اس بات کا کوئی اندیا نہیں دیا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو ان کی جماعت کی حمایت ملے گی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے کراچی جلسے سے خطاب میں اسٹیبلشمنٹ پر موجودہ حکومت کی پشت پناہی کا الزام لگایا اور کہا کہ ملک کی تاریخ میں بقول ان کے کسی بھی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی اتنی پشت پناہی نہیں ملی جتنی عمران خان کی حکومت کو مل رہی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ ملک میں شفاف الیکشن کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ملک میں آزاد اور شفاف الیکشن کا مطالبہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن ایسا کرانا چاہتے ہیں کہ ہارنے والی جماعت بھی نتائج کو تسلیم کرے۔ اس کے لیے انہوں نے ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کرانے پر بارہا زور دیا ہے، اور سلسلے میں پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی کارکردگی کا گزشتہ دنوں جائزہ لیا گیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نادرا کے ڈیٹا کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے جوڑ دے گی، جس کے بعد جعلی ووٹ پڑنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس سلسلے میں اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، اور بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ عمران خان نے آئندہ الیکشن ای وی ایم سے کرانے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں سے مشاورت بھی شروع کر دی ہے۔ البتہ پی ڈی ایم کے کراچی جلسے میں عمران خان کے الیکٹرانک ووٹنگ منصوبے پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان نے کھل کے کہا کہ یہ منصوبہ دراصل عوام کے ووٹوں کی چوری کا منصوبہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پی ڈی ایم کی تحریک، اس کے مطالبات اور سلوگن کے ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کی کامیابی کے کتنے امکانات پائے جاتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی انتخابی اصلاحات کے تعلق سے اپوزیشن کا موقف کیا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں کراچی سے تحریک انصاف سے منسلک ممتاز تجزیہ نگار اسرار عباسی صاحب، اور پیپلز پارٹی کے سردار نزاکت، اور اسی طرح اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے معظم علی صاحب حصہ لیں گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسرار عباسی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہو گیا ہے. عباسی صاحب السلام علیکم.
السلام جی.
جناب پی ڈی ایم کے کراچی پاور شو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ شو کیسا رہا ہے اور کیا پی ڈی ایم کراچی کے عوام کو متاثر کر سکی ہے؟
بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشو کو آج اپنا پروگرام کا موضوع بنایا. دیکھیے پی ڈی ایم کی تحریک گزشتہ 3 سال سے چل رہی ہے.
جی
اور پی ڈی ایم جب وجود میں آیا اس میں بھی پڑتی رہی اور ڈفرینس آف اوپینین ہوتا رہا. مختلف ادوار میں انہوں نے مختلف تاریخیں دیں حکومت کو کہ اس تاریخ کو حکومت چلی جائے گی, اس مہینے میں حکومت چلی جائے گی, لیکن الحمدللہ حکومت تو کہیں نہیں گئی. خود پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر گیا اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں شامل سب سے بڑی جو پارلیمانی جماعت یعنی ایک صوبے میں حکمران جماعت پیپلز پارٹی وہ اس سے علیحدہ ہو گئی, اسی طرح اے این پی اس سے علیحدہ ہو گئی. باقی پی ڈی ایم کے اندر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیونکہ اپنی پولیٹیکل حیثیت میں سمجھتا ہوں اس لیے ختم ہو گئی کہ وہ اپنی دونوں آبائی نشستیں ہار گئے. اس کے بعد یہ پوزیشن ہوئی کہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو پی ڈی ایم میں سمجھ رہا ہوں صرف اپنے آپ کو میڈیا کی حد تک زندہ رکھنے کے لیے ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے اوپر تنقید برائے تنقید تو کی جا سکتی ہے لیکن تنقید برائے اصلاح کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی جماعتیں حکومت میں رہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ان حکومتوں کا حصہ رہے اور موجودہ کو جو مسائل ورثے میں ملے وہ انہی سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کے وجہ سے تھی جن کی جو اتحادی تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کمیٹی کے اوپر سب سے زیادہ طویل عرصے تک اس کی چیئرمینشپ رکھی لیکن اس کی پرفارمنس زیرو تھی. تو پی ڈی ایم سے حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. میں آپ کے پروگراموں میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب تک اپوزیشن ایک نقطے پہ کھڑی نہیں ہوگی کہ حکومت کو گرانا ہے, کیونکہ ہماری حکومت کوئی اتنی بڑی میجورٹی نہیں رکھتی. ہمارے ساتھ اگر اتحادی نہ ہو تو ہم سمپل میجورٹی بھی نہیں رکھتے, لیکن یہ ساری جماعتیں مل کے اگر اس چیز پہ متفق ہو جائیں کہ یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی. لیکن اس کا ان کو خوف کیا ہے کہ جو سیٹیں ان کے پاس ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوا تو وہ یہ سیٹیں نہیں جیت سکیں گے. اسی خوف کی وجہ سے پی ڈی ایم کے رہنما استعفے دینے سے گریزاں ہیں اور جو پیپلز پارٹی کا اور مولانا فضل الرحمان کا یا مسلم لیگ نون کے بارے میں جو ڈفرنس اوپینین آیا تھا
جی.
اگر آپ کو یاد ہو کہ مسلم لیگ نون کے کو اراکین اسمبلی کے استعفے اسپیکر تک پہنچ گئے تھے اور اس کو انہوں نے خود ڈینائی کر دیا کہ جی ہم نے یہ استعفے نہیں دیے اور وہ اسپیکر کے چیمبر میں جا کے ان سے معافی بھی مانگی کہ یہ استعفیٰ ہمارا غلطی سے آ گیا اور ہم مستعفی نہیں ہوں گے. تو یہ پبلک میں تو کہتے ہیں جی. کہ ہم اس حکومت کو گرا دیں گے لیکن کہ کال اور فیل میں تضاد ہے, یہ سیریس نہیں ہے. اور پھر سیریس کس طرح ہوں, گزشتہ 3 دہائیوں سے انہی پارٹیوں کی حکومتیں رہیں تو انہوں نے ملک میں ایسا کیا کر دیا کہ جو یہ آنے والے وقت میں کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی اصل حقیقت جو ہے وہ عوام جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو گزشتہ 3 دہائیوں سے حکومتوں کا حصہ رہنے کے بعد ووٹ کی طاقت سے ایوان نے اقتدار سے باہر پھینکا ہے.
سردار نزاکت صاحب سے ہمارا ٹیلی فون سے رابطہ برقرار ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جی نزاکت صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب پی ڈی ایم نے اپنی تحریک کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے, کراچی سے ان کی تحریک جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے ریلیوں اور جلسوں کا اعلان کیا ہے. آپ کی پارٹی کے دوبارہ پی ڈی ایم سے جڑنے کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو ایک, میں پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہے
جی.
پروٹیسٹ کرنا, ریلیاں نکالنا یا لانگ مارچ کرنا, یہ ان کا جمہوری حق ہے
جی.
اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرتی ہے. لیکن جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر
جی.
پی ڈی ایم کے اندر جو پارٹیاں ڈومینیٹ کر رہی ہیں
جی.
انفارچونیٹلی وہ میرے خیال میں آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ پہلے بھی سنی ہوگی, 2-3 دفعہ ان کی سٹیٹمنٹ
جی.
آئی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 2 سال عمران خان پورے کرے اور یہ جو عمران خان کا ٹوٹل 5 سال کا عرصہ ہے وہ پورے کرے
جی.
اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو پروٹیسٹ ہے یا لانگ مارچ ہے یا جو ریلیاں کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سیونگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس میں سب سے بڑی بینیفیشری اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. وہ خود ان کے لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ مریم نواز صاحبہ کی اور باقی لوگوں کی آ چکی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے اندر یہ جو اپنا ٹرن اوور ہے اس کو پورا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو پروٹیسٹ ہوگا ان کا جمہوری حق ہے, لیکن اس کے مقاصد کچھ نہیں ہے.
اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
عزیز سامعین, ابھی اپناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جڑوں کے, اور آخر میں آپ سنیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت مت مانگو, دیندار سے, صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
پیاسا رہا جان نبی
سامعین, دنیا میں نہ جانے کتنی درسگاہیں اور مکاتب پائے جاتے ہیں, لیکن کربلا کائنات کی ایسی عظیم درسگاہ ہے جو تاریخ انسانیت میں سب سے منفرد ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں دروس پڑھنے والوں کے لیے سنوں سال کی قید نہیں، زمان و مکان کی قید نہیں، رنگ و نسل کی قید نہیں، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان درسگاہ کربلا میں آ کر درس حاصل کر سکتا ہے، ہر قبیلہ اور قوم کا انسان یہاں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ سجدے شبیر بتلائے گا سرور کون ہے، کربلا کے دشت میں نفس پیمبر کون ہے، جان دے کر تو نے رکھ لی آبرو اسلام کی، اے حسین ابن علی اب تجھ سے بڑھ کر کون ہے، آج بھی اسلام کی تاریخ ہے اس کی گواہ، راہ حق میں جو لٹاتا ہے بھرا گھر کون ہے، لشکر باطل میں دیدہ ور کوئی ایسا نہ تھا، حر بتائے گا کہ راہ حق کا رہبر کون ہے، مشق بھر لی اور پانی کی طرف دیکھا نہیں، القما تو دیکھ ابا سے دلاور کون ہے، سرجدا شبیر کا تو کند خنجر سے نہ کر، دیکھ اے شمرے لئی خیمے کے باہر کون ہے، حضرت عباس محشر میں یہ پوچھیں گے ضرور، چھین کر جو لے گیا زینب کی چادر کون ہے۔ سامعین، کربلا وہ سرزمین ہے جہاں انسانیت کو ارتقا ملتی ہے، یہاں انسانیت کی قدروں کو پہچانا جاتا ہے، یہاں حق و باطل میں تمیز کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی درسگاہ جہاں 6 ماہ کا ننا مجاہد مسند درس پر بیٹھ کر درس شجاعت دیتا ہے تو 85 سالہ بوڑھا بھی اپنی کمر ہمت باندھ کر حوصلے کا پیغام دیتا نظر آتا ہے۔ آخر یہ کربلا کیا ہے؟ جب بھی کوئی حادثہ کربلا کی تحلیل کرتا ہے تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں، ہر ہر لمحہ اس کے لیے ماں فوق ادراک اور ہر مقام شگفت انگیز، جہاں عقل خاموش بس نظارہ گر ہے اور عشق عقل کو دریائے تحیر میں غوطہ ور چھوڑ کر آواز دیتا ہے، یہ وادی عشق ہے، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نتیجہ عشق ہے، یہاں سے درس تو ہر ایک کو مل سکتا ہے لیکن ہر درس تک بس وہی پہنچ سکتا ہے جو عاشق ہو، یہاں کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا، اس کی حقیقی کیفیت کو وہی جان سکتا ہے جس نے عشق کے واقعی مفہوم کو سمجھا ہے۔ وادی نینوا سے آج بھی آواز آ رہی ہے، خبردار یہاں اپنی عقل کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کی کوشش نہ کرنا، یہاں عقل کے ساتھ چلو گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اس لیے نہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر خلاف عقل ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہاری عقل ان کیفیات کو درک کرنے سے عاجز ہے کہ جس کا سر چشمہ عقل اول ہے، یہاں تو بس ایک ہی آواز ہے، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کون سی عقل ہے جو یہ بتا سکے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کسی منطق کے تحت انجام پایا، سوائے اس کے کہ کربلا میں ہونے والے ہر حادثے کو نگاہ عشق سے دیکھا جائے، جہاں شہداء کے کٹے ہوئے لاشے اپنے آقا کی صدا حل من ناصرین سن کر تڑپ تڑپ کر آواز دے رہے ہیں، اے آقا اگر موت نے ہمیں مجبور نہ کیا ہوتا تو ایک بار پھر امتحان عشق دیتے، لیکن کیا کریں کہ ہمیں کون سی عقل ہے جو اس سرچشمے فداکاری کی تھا کو پا سکے، انسانی عقل و شعور گھٹ گھٹ کر مر جائیں لیکن اف سانسوں کی گرمی کو درک نہیں کر سکتے جو ان کٹے ہوئے بے سر لاشوں سے نکل کر کربلا کی تاریخ فضا میں تحلیل ہو رہی ہے، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں عقل کو حیران و پریشان دیکھ کر عشق آواز دیتا ہے، یہ کربلا ہے، سچ ہے یہ کربلا کا سبق ہے جو اس منزل پر ہمیں بتاتا ہے کہ اطاعت ولی امر کیا ہے، فکر انسانی کے پرندے کربلا میں ہونے والی قربانیوں کی منزل ارتقاء تک پہنچنا بھی چاہیں تو جھنجلا جائیں اور اپنی چونچوں سے اپنے ہی بالوں پر نوچ کر اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہوئے آواز دیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم منزل حقیقت تک پہنچ سکیں۔ اور یہیں سے کربلا آواز دیتی نظر آتی ہے، آؤ اب جب کہ تمہیں اپنی ناتوانی کا احساس ہو گیا تو آؤ مسلم ابن اوسجا کے سامنے زانوے ادب طے کرو، اگر تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے اور تم موت کے تصور سے کانپ اٹھتے ہو تو آؤ اس 13 سالہ کمسن بچے کے پاس آؤ جس کی شیریں آواز آج صدیوں بعد بھی ہوا کے دوش پر جا کر یہ پیغام دے رہی ہے، الموت اہلا من الاصل۔ اگر تمہیں بندگی کا طریقہ نہیں آتا تو اس سیاہ فام جوان کو دیکھو جس کے خون کی چمک کے سامنے یہ زر کو بر کائنات ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح بندگی اس کو کہتے ہیں، عقیدت رکھنے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن عقیدت کو لباس بندگی پہنا کر راہ عقیدت میں ایثار کی شمع روشن کرنے والے، اپنے خون سے وضو کر کے نماز عشق پڑھنے والے جون صرف کربلا ہی میں ملتے ہیں۔ اگر دوستی اور رفاقت کی قدروں کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو یہ شہ سوار جو گرد و خاک میں اٹا آ رہا ہے، جس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہے، اس کے پاس آؤ اور آ کر پوچھو تو صحیح اس دشت و بیابان میں اپنا گھر بار کیوں لٹا رہا ہے، وہ کون سی قیمتی شے ہے جو اس کو اس خوفناک جنگل میں لے آئی جہاں موت کا اژدہا منہ پھاڑے ہر شے کو نگل جانے کے در پہ ہے۔ اگر ابھی تک تم دوستی کے واقعی مفہوم سے نہ آشنا ہو تو اس حبیب سے پوچھو جس کی ذات خود اس کے نام کے لیے مسمع ہے۔ اگر راہ حق پر چلتے ہوئے تمہارے اندر تزلزل پیدا ہو رہا ہے، تمہارے پائے استقامت میں لرزش ہے، تمہارے حوصلے راہ خدا میں کچھ کرنے سے ناتواں ہو چکے ہیں، تمہارے ارادوں کے آگے یاس و ناامیدی کے بادل کوہ قنوتیت بن کر کھڑے ہو گئے ہیں تو آؤ یہ مسلم ابن اوسجا ہیں جن کے ہاتھوں میں راشا ضرور ہے، جن کی آواز لرزاں ضرور ہے، لیکن دیکھو تو صحیح یہ کون سا ارادہ ہے جو اس ضعیفی میں بھی آواز دے رہا ہے۔ آقا اگر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ تاریخی جملہ دیکھ کر ہر انسان کا وجدان پکار اٹھتا ہے، نہیں نہیں ہرگز یہ آواز کسی ناتواں انسان کی نہیں، ہرگز یہ آواز کسی ضعیف الامر کی نہیں ہو سکتی، لیکن جب تاریخ مسلم ابن اوسجا کا سن بتاتی ہے تو بس پھر ایک ہی راہ بچ جاتی ہے اور وہ یہ کہ تسلیم کیا جائے کہ ظاہری قوا کا تحلیل ہو جانا انسان کے حقیقی وجود کو نہیں مٹا سکتا، اور یہ وہ جوانی ہے جو صرف کربلا میں نظر آتی ہے۔ اگر تمہارے سینوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم دشمنان اسلام کے نشتروں کو برداشت کر سکو اور تم اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے اسلامی احکام کو بے وقعت سمجھتے ہو تو آؤ سعید و زہیر کے ان حوصلوں کو دیکھو اور ان کے فولادی سینوں کو دیکھو جو نماز کی خاطر چھلنی چھلنی ہو گئے، اپنے وجود کو مٹا دیا صرف حکم الہی کی خاطر، صرف اس بات کے لیے کہ ان کا مولا سکون کے ساتھ آخری نماز ادا کر لے۔ اگر تمہیں گناہ کرنے کے بعد پشیمانی ہے اور تم اس کا اظہار اپنے مولا کے سامنے نہیں کر سکتے اور تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اپنے مولا کے حضور میں اظہار ندامت کر سکو تو آؤ حر کے پاس آؤ، حر کو دیکھو، حر کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، تمہارا آقا کریم ابن کریم ہے، تم آؤ تو صحیح، پہلے حر تو بنو، فرت حیرت سے تمہارا منہ یہ دیکھ کر کھلا رہ جائے گا کہ جس کے زانو پر تمہارا سر ہے وہ اور کوئی نہیں تمہارا آقا ہے۔ آؤ یہاں آؤ، یہاں تمہیں استقلال ملے گا، یہاں تمہیں آزادی نصیب ہوگی، یہاں تمہیں غلامی کی آہنی زنجیروں سے نجات ملے گی، یہاں طاغوتی طاقتوں سے لڑنے کا حوصلہ ملے گا۔ تم صرف ایک بار کربلا کو بصیرت بھری نگاہوں سے تو دیکھو صحیح، پھر تمہاری آنکھیں وہی رہیں گی لیکن مناظر تبدیل ہو جائیں گے، تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی، صعوبتیں آسان ہو جائیں گی، تمہارے سامنے جو بھی ہو تمہارے لبوں سے بے ساختہ یہی کلمات نکلیں گے، رزم بقضاء ہی و تسلیمن لامرہ۔ اگر کوئی تمہارے مصائب کے بارے میں سوال کرے گا تو خود بخود یہی الفاظ تمہارے ذہن سے نکلیں گے، ما رائے تو الا جمیلا۔ یہی کربلا ہے اور یہی اس کے وہ آفاقی دروس ہیں جو تمام تلخیوں کو آب حیات اور دنیا کی ہر تلخی کو شیری بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اب نہ کوئی درد ہے، نہ بے چینی، نہ کوئی الجھن ہے، نہ گھٹن۔ زندگی کے تمام مسائل حل شدہ ہیں، ہر چیز لطف پروردگار ہے، اور یہ اثر ہے کربلا کا، جو خود تو کرب و بلا ہے لیکن اس سے ملنے والے دروس ہمیں ایک ایسی درسگاہ کا پتہ دیتے ہیں جہاں حلاوت ہے، زندگی کی شیرینی ہے، زندگی کے معنی ہیں، زندگی کا احساس ہے، عشق ہے، محبت ہے، ایثار ہے اور فداکاری۔ اور کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزیں مضمر ہیں عبودیت کے اندر، ہر چیز کا راز بندگی ہے، اور کربلا کا ہر درد ہمیں بندگی دے رہا ہے۔ سامعین، ہندوستان کے خطیب اہل بیت مولانا سید محمد عباس شمسی رضوی صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے یزیدیت کا سفینہ ڈبو دیا، لکشمن و انقلاب کا دھارا حسین ہے۔ جی ہاں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ایک ایسی شخصیت طیبہ کی حامل ہے کہ جو مذاہب اور مسالک علاقے ہر ایک کی حدوں کو پار کر کے پورا عالم انسانیت کا سرمایہ افتخار بن چکی ہے۔ یزید کا دربار ہے۔ ایک بار یزید جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے کہتا ہے، سکینہ، سنا ہے تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے۔ جناب سکینہ نے کہا، کیا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ یہ سننا تھا کہ کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے بابا سے ملنا چاہو گی۔ دشت طلا کو کھینچا، بابا کے سر بریدہ بچی نے دیکھا، بچی ایک بار بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، جلے ہوئے کرتے کے ساتھ، زخمی کانوں کے لوہوں کے ساتھ بابا کی طرف بڑھی تاکہ بابا کے لبہائے مبارک کے بوسے لے لیں۔ بس عزیز و یزید نے شمر ملون سے کہا، بچی کو روک دے، اور جناب سکینہ صرف کہتا ہے، اے سکینہ، حق کے محبت تو یہ ہے کہ بابا تک تم نہ جاؤ بلکہ بابا کا سر خود تمہارے تک آئے۔ بس جناب سکینہ نے کہا، بابا، میرے اور آپ کے بیچ جو محبت ہے، اس محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ سر بریدہ دشت طلا سے بلند ہونا شروع کیا، بچی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، بابا کے سر کو لے لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ اسی اثنا میں جو دربار عمرا سفرا وزرا اور تمام سبھی سے بھرا ہوا تھا، اس میں سے ایک شخص کہتا ہے، اس بچی کو ہمیں دے دے، اسے ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے جناب زینب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، اے پھوپھی اماں، کیا ہمیں اب کنیزی میں بھی لیا جائے گا؟ اتنا سننا تھا جناب زینب سلام اللہ نے کہا، بیٹا، کس کی مجال ہے جو ہم اہل بیت اطہار کو کنیزی میں دے سکے؟ اتنا سننا تھا جو مانگ رہا تھا اپنی کنیزی میں، وہ ایک بار کھڑا ہو کے کہتا ہے، یزید، تو نے کسے قتل کر دیا؟ یزید ملعون نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا کہ ہم نے حکومت کے باغیوں کو قتل کر دیا، یہ انہی کے بچے ہوئے اہل حرم ہیں جو قیدی بن کے آئے ہیں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ کوئی باغی اس طرح آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات نہیں کر، بتا دے یزید یہ کون ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ فاطمہ کے بیٹے حسین ہیں۔ بس ایک بار وہ کہتا ہے، نام تو ندیوں کے ہوتے ہیں، سمندر کو کون نہیں جانتا، میرے اور داؤد کے بیچ 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، مگر آج تک ہمارے پیروں کی خاک کو لوگ سرمے چشم بناتے ہیں۔ ارے حسین اور نبی کے بیچ میں تو ایک بیٹی کا فصل تھا، تو نے یہ کیا قذف کیا؟ بس اتنا سننا تھا کہ ایک بار جزیر نے کہا، ٹھیک ہے، محبت حسین تمہارے دل میں آ گئی ہے تو اب تم دنیا میں جی نہیں سکو گے، بچ نہیں سکو گے۔ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ روم کا ایمبیسڈر تھا، سفیر روم تھا۔ ایک بار جیسے ہی اس نے سنا، کہا کہ ہم مرنے کو تیار ہیں، شہادت کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ ہمیں کل رات جو ہم نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر مل گئی کہ مسلمانوں کا نبی ہمیں جنت کی بشارت دے رہا تھا۔ سر مریدہ کی طرف بڑھا اور کہا، ہم عارف نہیں تھے، ہم پہچان نہیں سکے، معاف کیجیے گا، مگر ہم اب آپ کے عارف ہیں، آپ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، اے مولا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ امام حسین السلام نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہوا، ادھر سے خنجر ظلم چلا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ سفیر روم کا قتل نہیں تھا بلکہ جزیر نے، آپ جانتے ہیں، بہت بڑے انٹرنیشنل لا کو توڑ دیا، ختم کر دیا، اس کو کرش کر کے پھینک دیا کہ کسی ملک کا سفیر دوسرے ملک میں قید نہیں کیا جا سکتا. اگر اس پر کچھ الیگیشن ہے, کچھ الزام ہیں, تو اسی ملک میں اس کی شکایت درج کی جائے گی. اس کے بعد وہ ملک یا وہاں کی عدالت عظمیٰ فیصلہ کرے گی, اس کے مطابق ڈیسیزن لیا جاتا ہے. مگر ہائے رے, یہاں تو ایک مہمان سفیر, ایک دوسرے ملک کا سفیر, اور اسے یزید نے قتل کر دیا اور اس انٹرنیشنل لا کو توڑ کے بتا دیا کہ ہم نہ قاعدے کے ہیں, نہ قانون کے ہیں, نہ اصول کے ہیں, نہ ضوابط کے ہیں. یہ سارے آداب جہاں تہ تیغ رکھ دیا جائے وہ یزید ہے, اور ان سارے آداب کو جو بچا لے جائے وہ حسین ہے.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 10 شہریور, 23 محرم اور 1 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیئیس محرم سن 1209 ہجری قمری کو معروف مسلمان عالم دین آیت اللہ ملا مہدی نراقی نے وفات پائی. وہ اپنی ابتدائی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درس گاہ چلے گئے اور وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم جاری رکھی اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کی. اس کے بعد کتابوں کی تصنیف و تالیف اور تدریس میں مشغول ہو گئے. جامع السعادات ملا مہدی نراقی کی معروف کتابوں میں سے ایک ہے. ان کی ایک اور معروف کتاب کا نام انیس الموحدین ہے, جس میں دین اسلام کو بڑی سادہ زبان میں پیش کیا گیا ہے. یکم ستمبر سن 1847 عیسوی کو ماسٹر رام چندر نے اردو زبان میں پہلے علمی اور ادبی با تصویر ماہنہ میں خیر خواہ ہند کا اجرا کیا. ماسٹر رام چندر نے 13 مارچ سن 1845 کو فوائد الناظرین کے نام سے ایک 15 روزہ علمی رسالہ جاری کیا تھا. بعد میں انہوں نے اس میں خبریں بھی شائع کرنی شروع کر دیں, لیکن اس کا علمی رنگ برقرار رکھا. انہوں نے فوائد الناظرین کے دامن کو اپنی وسیع نظری, انسان دوستی اور آزادی فکر کے اظہار کے لیے تنگ پایا اور بالآخر یکم ستمبر سن 1847 کو ایک ماہنامے کا اجرا کیا, جس کا نام پہلے خیر خواہ ہند رکھا گیا, لیکن 2 شماروں کے بعد اس کا نام بدل کر محب ہند رکھ دیا. سن 1851 میں یہ رسالہ بند ہو گیا. یکم ستمبر سن 1915 عیسوی کو اردو کے مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز طالب علمی کے زمانے سے ہی محسن لاہوری کے قلمی نام سے کیا. اس نام سے ان کی کئی تحریریں لاہور کے اخبارات میں شائع ہوئیں. سن 1931 میں انہوں نے ایک کامیاب رومانوی افسانہ مہارانی کا تحفہ لکھا, جو ادبی دنیا میں شائع ہوا. سن 1933 میں انہوں نے رومانوی انداز ترک کر کے حقیقت پسندانہ افسانے لکھنے شروع کر دیے. راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کے مجموعے دانا و دام, گرہن, کوکھ جلی, اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور مہمان کے نام سے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ بے جان چیزیں اور سات کھیل کے نام سے ڈراموں کے دو مجموعے بھی شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کو متعدد اعزازات بھی ملے۔ 11 نومبر سن 1984 کو بمبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ یکم ستمبر سن 1939 کو پولینڈ پر نازی جرمن فوج کے حملے سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ہٹلر اپنے نسل پرستانہ نظریات کی بنیاد پر اپنی توسیع پسندی کی توجیہ کرتا تھا۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں یورپ کے بڑے حصے اور شمالی افریقہ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ ادھر دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے اتحادی ممالک اٹلی اور جاپان نے بھی افریقہ اور ایشیا کے بعض دیگر علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا، لیکن سوویت یونین میں سخت عوامی مزاحمت کے سامنے جرمن فوج کے بے بس ہو جانے کے بعد سن 1943 کے اوائل سے جرمنی کی شکست اور پسپائی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بالآخر مئی سن 1945 میں جرمنی نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ البتہ مشرقی ایشیا میں جاپان کی مزاحمت اگست سن 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بمباری تک جاری رہی۔ قابل ذکر ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 4 کروڑ افراد ہلاک ہوئے اور مختلف ممالک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ دس شہری ور سن 1357 ہجری شمسی کو امریکہ میں مقیم سینکڑوں ایرانی طلبہ نے شاہی حکومت کی حمایت کیے جانے کے شرمناک اقدام پر ایک مظاہرے کے دوران امریکی ذرائع ابلاغ کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ایرانی طلبہ طالبات نے شاہ کی برطرفی کے نعرے لگائے اور اس موقع پر ان کی لاس اینجلس کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی۔ ایرانی طلبہ و طالبات نے روزنامہ لاس اینجلس ٹائمز کی عمارت پر قبضہ کر لیا اور امریکی ذرائع ابلاغ پر الزام لگایا کہ وہ ایران میں اسلامی انقلابی تحریک سے متعلق غلط خبریں شائع کر رہے ہیں۔ پولیس کی مداخلت کی وجہ سے یہ پرامن مظاہرہ ایک خونریز جھڑپ میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں متعدد طالب علم زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے 120 کو گرفتار کر لیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.